السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الله تعالى كيف يعرف عمر عليه الصلاة والسلام فرماته: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. متفق عليه. هذه خطبك موزوهة. رب رحيم إذا رازقي أور غزب، الله سبحانه وتعالى رازق بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. پچھلے ایک خطبے میں ہم نے رب کریم کی رضا کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھی. آج کی نشست میں وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور بغض اور غضب کا سبب بنتی ہے، تاکہ ہم اپنا محاسبہ کرتے چلے اور دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، کیا ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو. اور یہ حقیقت بھی ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کہ جس کا رب جس سے ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی خیر نہیں ہوتا. دنیا ہو سکتی ہے اس کے پاس فراوانی سے ہو، دنیا کو کوئی شاید اسے تنگی نہیں ہے، لیکن خوشی سعادت اور سکون سے وہ محروم ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا رب اس سے ناراض ہے. رب رحیم ہے، اس نے ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہم اس دنیا میں تو آئے ہیں لیکن ابھی مرضی سے نہیں آئے. ہم نے کب آنا تھا اس دنیا میں، اس دنیا سے کب جانا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. اس رب رحیم کی مرضی سے ہم آئے ہیں اور اسی کے حکم سے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے. لیکن اس چھوٹے سے وقت میں ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اصل بات یہ ہے. اس دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس چاہت کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات، ان کے قول و فعل اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ہمیشہ اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے رب ہم سے ناراض ہو جائے. کامیاب لوگ ہیں. دنیا تنگ ہی سہی، مصیبتیں بہت زیادہ ہی سہی، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، لیکن رب کی رضا ہے، سینے میں ٹھنڈک ہے، دل میں اطمینان اور سکون ہے. دنیا میں سے اگر کوئی چیز کھو جاتی اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ رب ان سے راضی ہے. دنیا کی محرومی رب کی ناراضگی و غضب کی علامت نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی رنگینیوں سے اکثر محروم ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اللہ تعالیٰ کے جو قریب ترین بندے ہیں ان کی اکثریت دنیا سے محروم تھی، دنیا کی رنگینیوں سے محروم تھی. یہاں تک کہ کھانے پینے کی بھی قلت تھی. سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اکثر اوقات ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک کھجور بھی نہیں ملا کرتی تھی کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن آخرت اور جنت اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیاروں کی دیتا ہے. یاد رکھیں یہ قاعدہ اس زندگی کا، اس دنیا کا. جتنی محرومی اس دنیا سے اس دنیا میں ملتی ہے اور اس پر یہ بندہ صبر کرتا ہے اپنے رب کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب کو یہی پسند ہے میرے لیے، اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ جنت اس سے بڑھ کر اسے دیتا ہے. اور دنیا میں جتنی فراوانی ہوتی ہے، حرام اور حلال کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بس مار اور دولت کی زیادتی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا آسان کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں حساب بہت سخت ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو اپنے رب کو ناراض کرتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کے قول و فعل سے، دنیا میں رہن سہن سے، ان کا رب ان سے راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے. بدبخت بدترین لوگ ہیں، اپنے رب کو ناراض کرتے رہے. وہ رب جن کی نعمتوں میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات وہ گن نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی رب کو ناراض کرتے رہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے تاکہ ہمارا رب رحیم ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے. ان چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الفاتحہ میں ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں، ہر نماز میں، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ نماز کی ارکانوں میں سے ایک عظیم رکن ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. مغضوب علیہم ہے، اور گمراہوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا جو ضالین ہیں. مغضوب علیہم کون ہے؟ کم سے کم صرف فرض نماز 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں غیر المغضوب علیہم. یہ جانتے ہوئے کہ ایسی قوم اس دنیا میں موجود تھی اور موجود بھی ہے اس وقت جی پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. کس وجہ سے غضب نازل ہوا؟ وہ کیا کرتے تھے تاکہ ہم ان کے راستے سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں. بڑی پیاری ترتیب ہے. سورہ فاتحہ میں ہم حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی پہلے، پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے بیچ میں یعنی وعدہ ہے، میرے بندے وعدہ پورا کرے پھر جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کروں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مانگنا کیا ہے رب سے. اس دنیا میں ہمیں ضرورت ہے آسان زندگی کے لیے، مال کی، دولت کی، روزگار کی، اچھی بیوی کی، صالح اولاد کی، وغیرہ وغیرہ. لیکن عجب بات یہ ہے ان سب سے ہٹ کر جو ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اس طرف فرمائی ہے. رب سے کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما. یہ راستہ کس کا ہے؟ کہاں سے ڈھونڈیں ہم؟ کہاں سے پتا چلے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام اور احسان ہوا ہے. کون ہیں یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان نازل ہوا ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. اور پوری دنیا میں یوم اول سے یوم آخر تک ان سے بہتر کوئی لوگ ہو ہی نہیں سکتے. سب سے بلند مرتبہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء اور پھر صالحین ہیں. یہ راستہ ہے اور اس راستے کی بنیاد ہے علم اور عمل. یہ علم والے بھی ہیں اور عمل والے بھی ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. علم نافع اور عمل صالح دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. علم نافع کی اساس توحید اور سنت ہے، اور عمل صالح کی شرط اخلاص اور اتباع سنت ہے. ایک ہی راستہ جنت کی طرف جاتے جو سیدھا راستہ، باقی سارے راستے جنت سے دور کرنے والے راستے ہیں، وہ راستے جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں. ان میں سے صرف دو کا ذکر کیا ہے، باقی سب انہی دو کے اندر یا باہر نہیں. غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں مغضوب علیہم یہود ہیں. یہودوں کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، حج عمرہ نہیں کرتے تھے، صدقات خیرات نہیں دیتے تھے، قربانیاں نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. صحیح بخاری میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ عمل نہیں تھا. ان یہودیوں کا جو اپنے نبی کی تعلیمات کی مخالفت کرتے تھے، نبی کی اتباع نہیں کرتے، وہ نہیں جو اپنے نبی کی اتباع کرنے والے تھے، ان کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ تو صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، لیکن وہ یہودی جنہوں نے تورات میں تحریف کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے رسول نہیں مانا، جھٹلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے کر جنگ پر اتر آئے ہیں۔ مغضوب علیہ، تا قیامت یہود ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ قصور کیا تھا یہودیوں کا؟ علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، جو عمل تھا وہ علم کے مخالف تھا، اور وہ علم جو خود ساختہ علم تھا، تورات کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں تحریف کر کے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنا من پسند دین گھڑ لیا اور اسی پہ عمل کرتے رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ مغضوب علیہ۔ آج ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، ہمارا علم کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ ہم کس کے راستے پر چلنے والے ہیں؟ یاد رکھیں، ہم چلنے والے تو ہیں، ہم سب کا کوئی نہ کوئی منہج تو ضرور ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، لیکن وہ ہے کون سا؟ تین معروف مناہج موجود ہیں بڑے، اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم ایک، مغضوب علیہم دوسرا، ضالین تیسرا۔ علم اور عمل ہے، حق ادا کیا جا رہا ہے، علی مراد اللہ و مراد رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کامیاب لوگ ہیں، منہج السلف پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرا، مغضوب علیہم کا راستہ ہے، ان کا منہج ہے، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، یہودیوں کا راستہ ہے، اور ہر وہ شخص ان یہودیوں کی تقلید کرتا ہے جو علم کے ہوتے ہوئے اپنے عمل سے علم کی مخالفت کرتا ہے، دلیل، روشن دلیل کے ہوتے ہوئے اسے چھوڑ کر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہتا ہے، یہ اسی راستے پہ چلنے والا ہے۔ اور تیسرے، گمراہوں کا راستہ، علماء فرماتے ہیں نصارہ ہے، ان کے پاس عمل تو تھا لیکن علم نہیں تھا، بغیر علم کے عمل کرنے والے، گناہ میں بھٹکنے والے، عجب بات ہے، انجیل کے ہوتے ہوئے بھی، علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ کر عمل کرنا چاہا، نتیجہ گمراہی نکلا۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں، یاد رکھیں، یعنی کہ نصارہ اللہ کے غضب سے بچے ہوئے ہیں، نہیں، یا تو صراط مستقیم ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے، صراط مستقیم رب کی رضا ہے، اور اس کے علاوہ ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم لوگ کہاں پر ہیں، کہنا تو آسان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اتباع رسول کرنے والے ہیں، ہم سے منہج پر چلنے والے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ پر جان بھی قربان ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ دعوے بہت آسان ہیں، اپنے قول فعل کو تول کے دیکھ لیں کہ واقعی ہم منہج السلف پر چلنے والے ہیں کہ نہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، کیا سلف، صحابہ اور سلف کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ دیکھ، صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے جب ہم اولیاؤں کی بات کرتے ہیں تو اولیاؤں کے سردار صحابہ ہے، انبیاء کے بعد درجہ جو ہے وہ صحابہ کا درجہ ہے، علم میں، ایمان میں، تقوی میں، عمل صالح میں، ہر خوبی میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے دانشور علماء جمع ہو جائیں. صحابی کے ساتھ اس کی صحابی کے ساتھ کوئی حیثیت ہی نہیں. تو صحابہ اور سلف کے منہج قرآن اور سنت کی صحیح فہم صحابہ اور سلف کے سمجھ کے مطابق یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہر راستے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے ہیں. دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے ہمیں بچنا چاہیے ہر اس راستے سے جو اللہ تعالیٰ غضب کا باعث بنے. اور یہودیوں کا راستہ, نصارہ کا راستہ, جب علم عمل کی بات کرتے ہیں تو یہ دو راستے جو ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر علم ہی حاصل نہیں کرتے, جب جنگ ہے علم اور عمل کی تو علم ہی حاصل نہیں کرتے. یہ بھی انہی میں سے شامل ہیں. سب سے پہلے مغضوب علیہم, کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں جانوروں کی طرح ایسے پیدا کر دیا, کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا ہمارا, ہمارے پر کوئی فرائض نہیں ہے. دیکھیں جانور کا کوئی حساب نہیں ہے, قصاص ہوگا قیامت کے دن, پھر مٹی بچ جائے گا سارے, بات ختم. اشرف المخلوقات یہ انسان, مکلف انسان, حساب کتاب ہونا ہے اس کا, اور رب نے حساب لینا ہے. تو بغیر علم اور عمل کے کیا حساب دے گا؟ جو فرائض ہیں ہمارے اوپر اور جو محرمات ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے, ان دونوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جو علم حاصل نہیں کرتا وہ عمل بھی نہیں کرتا, اور جو دونوں کو چھوڑنے والا ہے وہ رب کے غضب کا سب سے پہلے حقدار ہوتا ہے. الغرض مغضوب علیہم کے راستے سے اجتناب. دوسری بات, برے اخلاق, جس اخلاق برے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو میں قیامت کے دن حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ الفاحش البذی کو ناپسند فرماتا ہے, اسے بغض کرتا ہے, بدترین اخلاق والا شخص. جب بات کرے بدتمیزی سے پیش آئے, بےہودگی سے بات کرے, کسی کا کوئی احترام نہیں, کسی کی کوئی قدر نہیں, اپنے قول سے اپنے فعل سے ہماز مشاء بنمیم کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے لوگوں کا مذاق اڑاتا رہتا ہے, بدتمیزی سے پیش آتا ہے, حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, برے اخلاق والا شخص ہے. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح منہج پر قائم ہیں تو صرف علم العمل کافی نہیں ہے, صرف توحید اور سنت کافی نہیں ہے, یہ اس منہج کی اساس ہے اور بنیاد ہے. جو اس منہج پر چلنے کا حق ادا کرتے ہیں ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. بڑوں کے احترام کیسے کیا جاتے وہ خوب جانتے ہیں, چھوٹوں پر کیسی شفقت کی جاتی وہ خوب جانتے ہیں, غصے میں کیا کرنا ہے, ناراضگی میں کیا کرنا ہے, اچھے حالات میں برے حالات میں حالات کا کیسے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ خوب جانتے ہیں. دیکھیں خوشی کے وقت تو سب کے اخلاق مسکراتے رہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کیا اخلاق ہیں اس کے, پتہ تب چلتا ہے جب انسان غصے میں آتا ہے, جب غضب اور طیش میں آ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں. دیکھیں دنیا آزمائش ہے ساری زندگی ہماری, اور جو کچھ ہو رہا ہے واللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. جو بھی ناگواریاں ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, خیر سے بھی آزماتا ہے, شر سے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. امتحان ہے اس بندے کا, ہمارا امتحان ہے. جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, جب ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اوپر محاسبہ کر کے دیکھیں ہمارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں جب ہم ناراض ہوتے ہیں, اور ناراض ہماری کس بات پہ ہوتی ہے یہ بھی ذرا دیکھیں. رب کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر ہم ناراض ہوتے ہیں یا نہیں؟ جب ہماری نافرمانی ہوتی ہے ہم ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے معیار اپنے اپنے ہوتے ہیں نا, جہاں پر ناراض ہونا چاہیے تھا وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, جہاں پر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر کیا کرتے ہیں. اور پھر جب کوئی ہم سے معافی مانگتا ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ الغرض حسن اخلاق. اپنے رب کو راضی کرنا ہے, حسن اخلاق کا دامن نہ چھوٹنے پائے. تربیت کرنی ہے اپنی اور اپنی گھر والوں کی حسن اخلاق پر. بیوی سے غلطی ہو گئی ہے, ناگواری تو ہو ہی جاتی ہے, ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں, معصوم تھوڑی ہیں, لیکن حدود کے اندر باہر نہیں. جب کوئی ہم سے بات کرتے ہوئے یا کوئی کام انجام دیتے ہوئے خطا کرتا ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ, تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ ریئیکشن ریفلیکس کی طرح ہوتا ہے, بعض اوقات جو ہم ہیں ہم اسی سے ریئیکٹ کرتے ہیں. پتہ ہے جیسے آپ ہیں بچپن سے, جیسے آپ نے اپنی تربیت کی ہے, بعض کے ہمارے والدین نے ایسے تربیت کی ہے, کوستے رہتے ان بیچاروں کو. ٹھیک ہے جی, والدین تو ان پڑھ تھے, تربیت جو کرنا چاہتے تو بڑی محنت کی ہے آپ کی تربیت کے لیے, کہیں پہ کوئی خلل کوتاہی اگر ہو گئی ہے آپ اسے درست کر لیں. دنیاوی تعلیم میں ہم کبھی کہتے ہیں ہمارے والدین کو انگلش نہیں آتی تھی, ہمیں اچھی انگلش آتی ہے, یہ خلل تو آپ نے دور کر دیا ہے, یہ کبھی نہیں کہتے کیونکہ والدین کی انگلش کمزور تھی, آج ہماری انگلش تھوڑی سی کمزور. کوئی نہیں کہتا, وہ کہتا نہیں میں نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا, میں ٹھیک کر دیتا ہوں. لیکن جب تربیت کی بات آتی ہے, اخلاق کی بات آتی ہے, تو سب سے پہلے والدین کو ہی کوسا جاتا ہے. اگر ان سے کوئی خلل رہ گیا ہو آپ کی حسن اخلاق کی تربیت میں, تو آپ ہی ذمہ دار ہیں اپنے اخلاق کے, اپنے آداب کے, اپنے سلوک کے, وہ ذمہ دار نہیں ہے. اپنے اخلاق درست کر لیں, اپنے آداب درست کر لیں, قول فہم تواد نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کیا خوب کہ بڑی پیاری بات ہے, دیکھیں لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی تربیت حسن اخلاق پہ کرتے ہیں, آپ ویسے ہوتے جیسے کہ آپ ہیں, آپ کو بننے کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض لوگ دوسروں کے سامنے کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں, آپ جو ہیں آپ وہی ہیں. اگر آپ کے ناراضگی آپ پر غالب آ جاتی ہے, آپ غصہ پر غالب آتا ہے, تو آپ غصہ کر کے رہیں کچھ بھی ہو جائے. اگر آپ بد زبانی بد کلامی کرتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے, اچھا اچھا مت بولیں, کیونکہ وقت پر وقت آنے پر جو آپ ہے وہی سامنے آ جائے گا, جو آپ کے اندر ہے وہی واحد ہو کے رہے گا. اس لیے دیکھیں لوگ ہمیں, جو لوگ ہمیں دیکھو, چار قسم کے لوگ ہیں جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ چار قسم کے ہیں. وہ جو ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام لوگ ہیں, وہ جو ہمیں جانتے ہیں ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں, وہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم برے ہیں اور مغرور ہیں, اور وہ جو ہمیں پسند کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم سب سے اچھے اور پیارے ہیں. کوئی پانچواں ہے؟ یہی چار. اس لیے بننے کی کوشش مت کریں, آپ جو ہیں وہی ہیں. ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے پی ایچ ڈی والا بھی ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں سب سے بڑا بندہ بھی ہوتا ہے، ہمارے سامنے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ عوام الناس میں سے کوئی نہیں جانتے، کوئی پتہ نہیں، لیکن جو اسے جانتا ہے اس کی نظر میں وہ اچھا ہے، جو اسے نفرت کرتا ہے وہ برا ہے اور مغرور ہے، وہ جو اسے پسند کرتا ہے اس کی نظر میں وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کا پیارا ہے۔ یہ چار نگاہیں ہمیں دیکھتی ہیں، ہم نے متعین کرنا کہ ہم ان میں سے کون ہیں۔ لوگوں کی نگاہیں نہیں بدل سکتے ہم، لیکن اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ ہم جو ہیں ہم ویسے ہی ہیں، اس لیے اپنے اخلاق اچھے کریں اور اس پر اپنی تربیت کریں تاکہ مشکل وقت میں جو ہمارے اندر جو ہم ہیں جب ظاہر ہو تو کمال کا ہو۔ الغرض تیسری بات جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتی ہے، بری بات کہنا، یا ایسی بات کر اپنے زبان سے نکالنا جسے رب ناراض ہو جائے۔ متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جو اسے جہنم کے تہ تک پہنچا دیتا ہے، یہودیہ فی جہنم۔ ایک بات، ایک لا یلقی لها بالا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہودیہ فی جہنم، ایسا جملہ کہہ دیتا ہے اور اس جملے سے رب ناراض ہو جاتا ہے، اس کے گمان بھی نہیں تھا کہ رب ناراض ہو جائے گا، لاپرواہی میں بات کر دیتا ہے، کہتے چمڑے کی زبانیں پھسل جاتی ہے، تو اس چمڑے کی زبان کو لگام کون دے گا؟ پھر ایک سبق لسان اس کی تو معافی ہے نا، چمڑے کی زبان سبق لسانی میں ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسے الفاظ کہنا جو رب کو ناراض کر دیں، جہنم کی تہ تک پہنچنے کا باعث بنتے ہیں، یہ چمڑے کی زبان نہیں ہے اور نہ ہی غلطی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا منہج ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے جو آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ شرکیہ الفاظ، شرکیہ جملے، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان سے استغاثہ طلب کرنا، کیا زبان کا پھسلنا ہے؟ یہی عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ جو زبان پر آیا ہے۔ غلطی سے کوئی اگر جملہ نکل آئے تو اس کی معافی ہے، ایک جملہ انسان زبان سے کہتا ہے، لاپرواہی سے مراد سے پرواہی نہیں کی توحید ہوتی کیا ہے، اس کے نزدیک یہی توحید ہے، بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کہ سنت کیا ہوتی ہے، وہ جاننے بھی نہیں چاہتا، اگر سمجھایا جائے تب بھی نہیں مانتا، اسے پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غلطی میں ہوا ہے، لا یلقی لها بالا، بعض لوگ کہتے ہیں اگر غلطی سے کوئی بات ہوگی اسے پکڑ ہوگی، نہیں، غلطی کی معافی ہے، لیکن جو آپ کی سوچ ہے، آپ کی انٹینشن ہے، جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، جب وہ زبان پر آتا ہے تب پکڑ ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کے جو سبب ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ ہم اپنے والدین اف تک نہیں کہہ سکتے، والدین کو ناراض کرنا، ایک ناراض کرنا ہوتا ہے حق کے لیے، والدین آپ کو اللہ کے نافرمانے کا حکم دیتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ حق ناراضگی، اس میں پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ بات نہیں کر رہے، الگ ہے، لیکن والدین کو ناراض کرنا جائز باتوں میں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں. والدہ کہتی ہے میرے فلان جگہ پہ جانا ہے, جواب میں ملتے میرے پاس وقت نہیں ہے. فلان کو کہہ دو, وہ بھی تو گھر میں پڑا ہے بیٹھا ہے, اسے کیوں نہیں کہتی ہو؟ وہ دوسرے کو کہتے, اسے جا کے کہو. وہ بیچاری دیکھتی رہتی ہے کہ بیٹوں کا یہ حال ہے, رب ناراض ہے. اور ایسے کو توفیق نہیں ہوتی, نہیں برکت ہوگی, نہ تعلیم میں, نہ علم میں, نہ عمل میں, نہ روزگار میں. اور والدہ مسکراتی رہتی, کیا کہے گی؟ اور مسکراہٹ سے ہی اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اور بعض غصے میں بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات. کئی شکایتیں پہنچی ہیں والدین کی طرف سے کہ ہمارے بچے ہمارے سنتے نہیں, بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, تربیت کا خلل تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ اس میں بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن ان بچوں سے میرے گزارش ہے, اپنے رب کو ناراض کر کے آپ اس دنیا میں سے کیا پائیں گے مجھے بتائیں. دیکھیں لمحے کی بات ہوتی ہے, واللہ چند سیکنڈز کی بات ہوتی ہے رب کو ناراض یا راضی کرنے کی. جائز ان کی مانگ ہے, جائز ڈیمانڈ ہے, آپ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج وہ آپ کے محتاج ہو گئے ہیں, آج ان کو ضرورت ہے آپ کی, کل آپ کو ضرورت تھی ان کی. جب آپ کو ضرورت تھی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی, واللہ اپنے منہ میں سے لقمہ نکال کر بھی آپ کے پیٹ میں ڈالا تھا. والدین سے بڑھ کر اپنے بچوں کی پرورش محبت کرنے والے کوئی نہیں ہے دنیا میں مخلوقات میں سے, ورنہ رب رحیم تو اپنے بندوں پہ, اپنے پیاروں پہ ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. آج وقت آئے ان کی ضرورت ہے, چھوٹا سا کام ہی صحیح ان کو ضرورت تو ہے نا. آج ہم نخرے دکھاتے ہیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, انکار کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں. اور یہ کئی مرتبہ سوال بعض جوانوں سے آئے ہیں, بھئی پڑھائی میں بہت مشکل ہوتی ہے, پڑھائی میں بہت تنگی ہوتی ہے, سپلی آ جاتی ہے بار بار, محنت بھی کرتے پڑھتے بھی پھر بھی کوئی کہتا دل نہیں کرتا پڑھنے کا, کوئی کہتے ہیں روزگار کی تلاش میں پریشان ہوں, فلاں فلاں کی نوکری لگے میرے نوکری لگ نہیں رہی, کوئی بیٹی کہتے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی. کئی مرتبہ سوال آئے, کئی رشتے آئے چلے گئے, جادو تو نہیں ہے, پھر بات جادو پہ چلی جاتی ہے. کوئی عمل بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں جادو سے بچنے کے لیے یا اپنی شادی کرنے کے لیے. اصل مسئلہ جادو وغیرہ کا نہیں ہے, تمہارے اندر خلل و خرابی ہے, رب ناراض ہے کیونکہ والدین کو ناراض کیا ہوا ہے, اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی سے جڑی ہوئی ہے. یہ مقام ہے والدین کا. اور جو غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں, تو یہ محسوس اپنے دل سے کرتا ہے کہ مقام کیا ہے والدین کا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کا فیصلہ ہے, عبادت رب کی کرنی ہے صرف, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اور احسان والدین کے ساتھ کرنا ہے. والدین کے ساتھ احسان کو جوڑ دیا گیا ہے جیسے کہ توحید کو رب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یہ مقام ہے والدین کا. والدین کو ناراض کرنے کہاں کا احسان ہے, کس کتاب میں ہے, کس زبان میں والدین کو ناراض کرنے احسان ہوتا ہے مجھے بتائیں. والدین کو خوش رکھیں, واللہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے گا. اگر والدین کو ناراض کرتے رہیں گے دنیا میں واللہ جو چاہتے ہو شاید آپ کو مل جائے, لیکن خوشی دل سے خوشی آپ کو ملے گی نہیں. یہ دو جنت کے دروازے میں بار بار کہتا ہوں مہمان ہیں یہ دونوں, ان سے پوچھیں جو اس رحمت سے محروم ہو چکے ہیں. آنکھیں ترستی ہیں واللہ بعض لوگوں کی اپنے والدین کے ایک دیدار کرنے کے لیے, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بعض ایسے بھی لوگ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں اپنے والدین کو, پہلے وفات پا چکے تھے, ترستے ہیں ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے. اور رب رحیم نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم صبح شام اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھتے بھی ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ناراض بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جنت کے یہ دو دروازے، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بند ہو جائے، واللہ ابھی وقت ہے جنت میں آسانی سے داخل ہونے کا. اپنا عقیدہ، اپنا منہج درست کر لیں، والدین کے ساتھ احسان کرتے رہیں، جنت آسان ہو جاتی ہے. اگلی تین باتیں ایک ساتھ ایک حدیث میں آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، یا دوسرے ویکرہ لکم ثلاثا، قیل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قیل وقال، صرف باتیں ہی کرنا، کثرت سے باتیں کرنا، بالو باتوں نہیں ہوتے، یعنی چپ نہیں بیٹھتے، ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں اور بات کوئی فائدے کی بھی نہیں ہوتی، بلکہ یا سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، یا منہج خوارج پر چلتے ہوئے حکمران کی خلاف باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، یا غیبت ہوتی ہے، یا چغل خوری ہوتی ہے، یا الگ سے جرائم ہیں. اگر محرمات نہ ہو، یعنی الفاظ جو ہیں وہ حرام نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز جو غیر شرعی وہ نہ ہو، لیکن کثرت سے بات کرنا بھی معیوب ہے. اللہ نے زبان دی ہے، اور زبان سے ایک عظیم عبادت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اور سب سے عظیم عبادت زبان سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. ذکر دل سے نہیں ہوتا ہے، نہ ہاتھوں سے، نہ پاؤں سے، نہ سر سے، نہ آنکھوں سے ہوتا ہے، ذکر زبان سے ہوتا ہے. بات کرنی ہے تو زبان کی نعمت کا حق ادا کرتے ہوئے خیر بات کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، دو ہیں، خیر بات کرنی ہے تو کریں، اور سب سے بڑا خیر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. دنیا میں بات کرنی ہے کریں، خیر کی بات کریں یا خاموشی اختیار کریں. قیل وقال سے بچیں. دوسری بات، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، اسراف، تبذیر. ان مبذرین کان اخوان الشیاطین، مبذرین شیطانوں کے بھائی ہیں. دیکھ لیں ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس کے بھائی ہیں، مال جو ہم کماتے ہیں ہم کہاں پہ لگاتے ہیں، کہاں پہ ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالی پیسے کو ضائع کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. یہ پیسہ اس دنیا کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، بڑی محنت مشقت سے کمایا جاتا ہے، حلال کمائی آسان نہیں ہے، اور مال ویسے بھی محبوب ہوتا ہے، اسے ضائع کرنا ایک بات، اور نافرمانی میں ضائع کرنا اس سے بری بات ہے، اور سب سے بدترین مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے شرک، بدعات اور خرافات میں. مزارات کی تعمیر میں، یا عرس میں جو لنگر چلتے ہیں، یا بکرے ذبح ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، شرک ہوتا ہے جو وہاں پہ مال ضائع کرتے ہیں، سب سے بدترین ہے مال کو ضائع کرنے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اضاعت المال، مال ہم کماتے ہیں، حساب ہم نے دگنا دینا ہے. کہاں سے کمایا ہے ایک سوال، کہاں پہ خرچ کیا ہے دوسرا سوال، اور دوسرا کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے. اگر حلال سے کمائے حرام میں لگایا تو ناکام، حرام سے کمایا حلال میں لگایا تب بھی ناکام، اگر حلال سے کمایا ہے اور حلال میں لگایا ہے ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے. کمایا ہے رب کو راضی کرتے ہوئے، خرچ کیا رب کو راضی کرتے ہوئے، یہ کمال ہے. اگلی بات، وہ کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا. عمل کوئی کرنا نہیں ہے لیکن صرف سوال کرنے ہیں، صرف جنرل انفارمیشن کے لیے، معلومات جمع کرنے کے لیے، اپنا مطالعہ وسیع کرنے کے لیے بے فائدہ بے سود سوال کر. کام کا سوال ہے تو کریں، اچھی بات ہے. آپ کو طہارت کا طریقہ نہیں آتا، سوال کریں. توحید کے تعلق سے پتہ نہیں ہے، سوال کریں. شرک کیا ہوتا ہے، سوال کریں. دین کے تعلق سے کوئی دشواری ہے، سوال کریں اہل علم سے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو کوئی مرض ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر سے سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی وجہ ہے سوال کرنے کی، کثرت السؤال، کثرت سے وقت ضائع کرنا ہے، اپنا بھی دوسروں کا بھی. اور کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں دوسروں کو پھنسانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے. فتنہ ہے، فتنوں کے زمانے، کوئی پرواہ نہیں ہے، عمل کو کرنا نہیں ہے. چھوٹی سی مثال ہے، بعض عرب علماء ہے، مثال کے طور پر شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کسی عربی عالم کی جو ہے تحذیر کی ہے، جیسے مغراوی کی ہے، حلبی وغیرہ کی ہے. اچھا، سوال کرتے ہیں بعض لوگ، وہ جنہیں کبھی ان کو سنا نہیں ہے، زندگی ایک درس نہیں سنا ان کا، نہ حلبی کا، نہ مغراوی وغیرہ کسی کا، کوئی درس ایک بھی نہیں سنا. بھئی ہم ان کے درست استفادہ حاصل کریں یا نہ کریں؟ آپ پہلے کرتے تھے استفادہ حاصل؟ ایک درس ان کا سنے کہتے نہیں، سوال کیوں کر رہے ہو بھائی؟ نہیں، ویسے جاننے کے لیے. ابھی کیا جاننا چاہتے ہو؟ یا تو ان کہو کہ میں اس کا طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اس سے علم حاصل کرتا آیا ہوں، اب وقت آیا ہے کہ ایک بڑے عالم کا جو تعدیل کا جو علم بردار ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ، انہوں نے تحذیر کی ہے، اب میں کیا کروں؟ تب تو کوئی تک بنتا ہے، تحذیر عالم کی کافی ہے، پھر ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ لیکن ہوتا کیا ہے، کثرت السؤال، صرف سوال کرنا ہے، صرف کیوں کرنا ہے خود بھی نہیں پتہ، عربی بھی نہیں آتی اسے، میرے عربی نہیں آتی. چلو تراجم سے فائدہ اٹھائیں، ایک دفعہ ترجمہ پڑھے کسی کتاب کے، کسی لیکچر کرنے، وہ بھی نہیں پڑھا، تو سوال کیوں کیا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے بس. ان للہ وانا الیہ راجعون، انہی میں شامل ہیں، سن لیں، کثرت السؤال میں شامل ہیں. اگلا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو باعث اور سبب ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خاصم فی باطن وہو یعلمہ، جو جھگڑا کرتے باطل میں، یہ جانتے کہ وہ باطل پر ہے لیکن جھگڑا کر رہا ہے باطل کے لیے، لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اس باطل کو چھوڑ نہیں دیتا، اس جھگڑے کو چھوڑ نہیں دیتا. باطل پہ جھگڑا، دیکھیں ایک تو پتہ نہیں کہ میں حق پہ ہوں باطل پہ ہوں، یہ مصیبت ہے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ باطل پر ہو کر بھی جھگڑا کرنا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، دلائل حق سامنے رکھا جاتا ہے، دلائل کی روشنی میں دیکھتے نہیں ہیں، یہ دلیل ہے. قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلف کے اقوال ہیں، سلف علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کریں گے وہ جس پر ہم ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا دین، ہمارا منہج، ہم اس کو مت چھیڑیں. تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. نعوذ باللہ، لکم دینکم ولی دین. سبحان اللہ، الدین النصیحہ سے مراد کیا ہے؟ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اگر نصیحت میں نہیں، علم المنکر نہیں ہے، اسے نکال دیا جائے تو نصیحت کیا ہوگی؟ مجھے بتائیں. صرف لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف دعوت دینا، یہ ادھوری نصیحت ہے، کیا فائدہ اس کا؟ حق اور باطل کو اگر آپ جدا نہیں کرتے تو پھر باطل سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں، اب توحید کی نصیحت کرتے ہیں، شرک کے دفاع کرتے ہوئے توحید کا رد بھی کر دیتے ہیں، اہل توحید کا بھی رد کر دیتے ہیں، نصوص کا بھی رد کر دیتے ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رد کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. ہمارے بھی تو علماء ہیں کہ وہ سب غلط تھے، ہمارے امام سب غلط تھے، تمہارے علماء ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے عالم کے قول کو چھوڑ کر ہمارے عالم کے قول کو لے لیں؟ ایک دفعہ دکھائے کہاں ہم نے کہا ہے. ہم کہتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحابہ اور سلف کا منہج ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، اب اس پہ عمل کرو. ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے ہمارے امام کے قول کو لے لو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ. وہ جواب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علماء غلط ہے. بھی آپ جانے آپ کے علماء جائیں. ہم نے کب کہا ہے مجتہد عالم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ چلا گیا اس دنیا سے، وہ اپنا عمل اپنے ساتھ لے کے گیا ہے. حساب جو تمہارا حساب ہے تم سے لیا جائے گا، عالم کا حساب اس سے لیا جائے گا، تمہاروں سے تعلق ہی نہیں. کہاں پر مجھے دکھایا اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت کے تعلق سے؟ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس کے علاوہ کہاں پہ ہے؟ کس کی اطاعت کرنا؟ اولی الامر کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کی تابع ہے، الگ سے نہیں ہے. عالم کی اطاعت کی جاتی ہے جب یہ عالم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، بدعتی کی نہیں، نافرمان کی نہیں. کتنی ہو گئے ہیں؟ آٹھ ہو گئے ہیں. ایک روایت میں آیا ہے ان اللہ رضی لہذ امت یوسف وکریہ لہ العسر. سختی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، سختی کرنا ناجائز، لوگوں کو پریشان کرنا، گھر میں سختی، کاروبار میں سختی، بچوں کے ساتھ سختی، بڑوں کے ساتھ سختی، اہل خانہ کے ساتھ سختی، دوستوں میں سختی، سخت مزاج. سخت مزاج یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. مخالفین سے بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے تب بھی نرمی سے بات کریں. دعوت کے کام میں نصیحت کے وقت نرمی سے کام لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بدترین اپنے زمانے کے سب سے بدترین فرعون کی طرف اپنے دو پیارے نبی بھیجے ہیں، بدترین انسان اپنے زمانے کے. کیا حکم دے کے بھیجا؟ فقول له قولا لینا، نرم بات جا کے کرنا اسے. سبحان اللہ. وہ ظالم سب سے بڑا کافر کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس سے بڑا کچھ جرم آپ نے کبھی سنا ہے؟ کبھی دیکھا؟ وہ تو یہ چاہتے اس بندے کی زبان کے ساری قلم کر دیتے فوراً جس نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ قولا لینا. کیوں؟ ہو سکتا ہے نصیحت پالے یا رب سے ڈر جائے. ہم اپنے پیاروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ وہ تو رب کا سب سے بڑا دشمن تھا، یہ طریقہ ہے. اپنے پیاروں سے ہم کیسے پیش آتے ہیں؟ اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی سے، بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیسے پیش آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور لمبی لسٹ آخر میں نافرمانی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی يحب ان تؤتى رخصكما يكره ان تؤتى معصيته. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ رخصتوں کو پسند فرماتے ہیں کہ رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، اسی طریقے سے معصیت و نافرمانی کا ارتکاب کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں. ارتکاب المعاصی عمومی طور پر جو بھی نافرمانیاں ہیں وہ رب کو ناراض کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتی ہے. ہمیں ہر نافرمانی سے بچنا چاہیے. جو بھی نافرمانی ہے، سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے، پھر بدعات مکفرہ ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور پھر باقی جو محرمات ہیں نافرمانی ہیں. مومن ہمیشہ جانتا ہے کہ کیا فرائض ہیں، کیا محرمات ہیں. فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتا ہے، محرمات کے اجتناب میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے، دور رہتے محرمات سے. اللہ کی معصیت اللہ تعالیٰ ناراض کر دیتی ہے. آخر میں بعض ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو اپنے رب کو ناراض کرتے ہی رہتے ہیں، نتیجہ بہت سخت ہوتا ہے. متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لمبی حدیث, حدیث کا دوسرا حصہ بیان کر رہا ہوں موضوع کے تعلق سے, بغض کے تعلق سے. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَى جِبْرِيلَهُ, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں, ناپسند فرماتے ہیں, تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں, فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ, میں فلان سے بغض کرتا ہوں تو بھی اس سے نفرت کر. فبغضه جبريل, تو جبريل علیہ السلام نفرت کرتا ہے اس بندے سے. ثم ينادى في اهل السماء, پھر آسمانوں والوں کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, اعلان ہوتا ہے, ان الله يبغض فلانا فابغضوه, اللہ تعالیٰ فلان شخص سے بغض کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے, تم سب اس سے بغض کرو, نفرت کرو. آسمان والے نفرت کرتے ہیں, فبغضوا اهل السماء, سب اسے نفرت کرتے ہیں. ثم توضع له البغضاء في الارض, پھر اس کے لیے ناپسندیدگی اور نفرت زمین پر ڈالی جاتی ہے, زمین والے اسے نفرت کرتے ہیں. کون سے زمین والے نفرت کرتے ہیں؟ جو اہل ایمان, اہل الصلاح, صحیح منہج والے ہیں, اہل فسق و فجور نہیں. کیونکہ اہل فسق و فجور تو اہل ایمان سے محبت تو نہیں کرتے نا, نفرت ہی کرتے ہیں نا ان کی اکثریت, لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی, وہ اپنے جیسے اہل فسق و فجور سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہیں, جن کو فلم سٹارز کہا جائے, اس سے محبت کون کرتا ہے؟ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین سے دور ہیں. اور جو اہل ایمان, اہل الصلاح ہیں, جو لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں, حق کی طرف بلاتے رہتے ہیں, سے منہج کی طرف بلاتے رہتے ہیں, توحید اور سنت کی طرف بلاتے رہتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں. معیار کیا ہے؟ وہ علماء, وہ طلاب علم, وہ لوگ جو سے منہج پر قائم ہیں, موحدین ہیں, متبع سنت ہیں, اور اتباع کا حق ادا کرنے والے ہیں, جن سے یہ راضی ہوتے ہیں, جو کہ یہ پسند کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہے, آسمان والے بھی اس شخص سے راضی ہیں. اور اگر یہ اس سے بغض و نفرت کرتے ہیں, اور لوگوں کی اکثریت اسے بغض, ایسے لوگ جو ہیں اہل صلاح ہیں, اسے نفرت کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں, ہمارا راستہ کیا ہے, ہمارا منہج کیا ہے, ہم کہاں پر ہیں. آج جو ہیں, کل ہم نے اس کا حساب دینا ہے. اگر رب آج ناراض ہے اور اسی پر اللہ نہ کرے اسی پر خاتمہ ہو گیا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے, تب تو اللہ کوئی خیر نہیں ہے. دنیا تو گئی, ہاتھ سے گئی جیسے کہ تھی, صحیح تھی, غلط تھی, اچھی تھی, بری تھی, کشادہ تھی, تنگ تھی, دنیا گئی. 20 سال, 30 سال, 50, 100 سال, جتنی بھی دنیا تھی, اب گئی. یہ دنیا واپس نہیں آئے گی. برزخی زندگی دنیا کی زندگی سے کئی لمبی ہے, یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اگر رب راضی ہے تو جنت کا باغ ہے, اگر رب ناراض ہے تو جہنم کا گڑھا ہے. اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ جنت کا ایک چھوٹا سا باغ ہے, جنت ابھی باقی ہے. وہ یہ جہنم کا چھوٹا سا گڑھا ہے, جہنم ابھی باقی ہے. سمت آج ہم نے اپنی متعین کر دینی ہے, ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے. کیا یہ وہ صراط مستقیم ہے جس اللہ تعالی راضی ہوتا ہے, ان لوگوں کا راستہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں. آج متعین کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امنہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جو بھی راستہ اللہ اپنے رضا کی طرف جاتا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے, اور جو راستہ اللہ تعالیٰ کی غضب کی طرف ناراضگی کی طرف جاتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.